الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال جل وعلا كما ورد في سورة النمل ومكر مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يحكمون وقال عز وجل كما ورد في سورة الطارق انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين آپ کو یاد ہوگا صرف پرسوں ہی کی بات ہے عید کے خطاب میں میں نے نقشہ کھینچا تھا کہ کس طرح اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو یہود اور عیسائیوں کے گٹھ جوڑ پر مبنی ہے پورے عالم انسانیت پر بھی اس کا ایک حملہ ہے اور بالخصوص عالم اسلام پر اور وہ تھری پرونگڈ ہے وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور مزید نہیں جاؤں گا اس کے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی سطح پر کروسیڈز کا تبل جنگ جو ہے وہ پوپ نے بجایا ہے وہ بینیڈکٹ 16 اس نے وہی کام کیا ہے جو سن 1094-95 میں پوپ پائس سیکنڈ اربن سامی نے کی اس نے فرانس کے ایک شہر میں تقریر کی تھی جس نے عالم عیسائیت کو انتہا اشتعال دلایا اس نے جرمنی کے شہر میں تقریب کی بہرحال اس کی تفاصیل میں عرض کر چکا ہوں پہلے کروسیڈز 200 برس تک جاری رہے اس میں کیا اپس اینڈ ڈاؤن آئے اب جو کروسیڈز ہیں اس کے کیا عوامل ہیں آخر میں یہاں پہنچا تھا کہ بالآخر ہوگا کیا تو میری اس وقت گفتگو گویا کہ میرے عید کے خطاب ہی کا تتمہ ہے یا تکملہ ہے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ مستقبل کے بارے میں بعض چیزیں یقینی ہیں ہمارے ایمان کا حصہ وہ تین باتیں الٹیمیٹ مستقبل قیامت قائم ہوگی پوری نوع انسانی جو بھی زمین پر آباد ہے ختم ہو جائے گی زبردست زلزلہ آئے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جسے کہا گیا اذا دکت الارض دکا دکا زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے جسے کہا گیا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش یہ کھڑکھڑا دینے والی جب گھڑی آئے گی انسان جو ہے معلوم ہے پتنگوں کے مانند جیسے ہیں فراش المبثوث اب پہاڑ جو ہے وہ روئی یا اون کی دھنی ہوئی اون کے گالے بن جائیں گے نرم. اسی کے لیے فرمایا ہے سورۃ طہٰ میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یہ لوگ پوچھتے ہیں محمد تم قیامت کی باتیں کرتے ہو اور سب کچھ یہ ہو جائے گا زمین چڑھ پہاڑوں کو کیا ہوگا, تم کیا سمجھتے ہو کہ انہیں کوئی ہلا سکتا؟ کہہ دو قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, اسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے چورا چورا کر کے برادہ بنا کر اڑا دے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, تو یہ پوری زمین جو ہے بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, نہ کوئی ٹیڑھ ہوگا نہ کوئی اونچائی ہوگی نہ کوئی پہاڑی ہے کہ جس کے اندر سے ادھر سے ہو کے جانا پڑے, چٹیل. یہ ہے یقینی 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 جس پر ہمارا ایمان ہے. اب اس کے اگلے بات پر میں ذکر نہیں کر رہا, پھر ایک وقفہ ہوگا, پھر جو ہے دوسرا سور پھونکا جائے گا, پھر قیامت, قیامت بعد کھڑے ہو جانا, قیامی انظرون. لیکن میں ابھی صرف اس دنیا کا جو مستقبل اس کے حوالے سے پہلی یقینی بات کیا ہے, زلزلۃ الساعۃ, اسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں, حقیقت میں وہ قیامت نہیں ہے. قرآن اسے الساعہ کہتا ہے. قیامت وہ ہے جب بعث بادل موت ہوگا اور سب لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں, قام یقوم, کھڑا ہونا, وہ قیامت ہے. دوسری چیز یقینی یہ ہے کہ اس قیامت سے متصل قبل ایک ہوا چلے گی خاص لطیف, جس سے تمام اہل ایمان کی جانیں ایسے نکل جائیں گی جیسے مشکیزے میں سے اس کے منہ میں سے ایک قطرہ پانی کا نیچے گرتا, کوئی تکلیف نہیں. یعنی وہ اسا کی جو سختیاں ہیں, اس کا جو اس کی جو ہولناکیاں ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے. حدیث میں بھی آیا ہے لا تقوم الساعۃ, قیامت وہ جو اسا نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین میں ایک شخص بھی اللہ 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 کہنے والا رہ جائے. سب صرف فساق فجار بدماش وہ لوگ ہیں منافق کافر ہو رہے, ان پر وہ آئے گا زلزلۃ الساعۃ اور جو قیامت کی ہونا ہے. اس سے قبل تیسری یقینی بات, پورے قرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا, خلافت علی منہاج نبوت کا نظام قائم ہوگا, پوری زمین جو ہے اس پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی. اس کو یوں سمجھیے کہ جو انسان کی تخلیق کی غایت سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. پوری زمین کا خلیفہ تو کوئی نہیں آج تک آیا, خلیفہ تو داؤد بھی تھے, انی جعلناک فی الارض خلیفہ, پھر خلیفہ حضور بھی تھے, پھر خلفائے راشدین, پوری دنیا پہ تھی. اس کی تکمیل تبھی ہوگی. اس پر میں نے تفصیل سے میرا کتاب چاہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت کے قیام تک, یہ ہے اصل میں قاعدات جو بنائی گئی, کیوں بنائی گئی, کن مراحل سے گزر کر بنی, انسان کی تخلیق کیسے ہوئی, اس کا کیا مرتبہ تھا, اس نے زمین کا خلیفہ, وہ زمین کی خلافت ہو جائے گی. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت سی احادیث نبویہ بہت عام کی ہے, میں اس وقت ان کا متن بیان نہیں کروں گا. حضرت صوبان سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا, پھر میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے, اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیے. حضرت مقداد بن الاسود کی حدیث ہے, وہ ذرا طویل ہے لیکن اس کا پہلا حصہ سنا رہا ہوں. حضرت صوبان کی حدیث مسلم شریف کی ہے اور یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے. اس روئے ارض پر, اس روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر بچے گا, نہ کوئی خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر, تو یہ ہو کر رہے گا. یہ تیسری چیز جو میں نے کہی ہے یہ ہونی ہے. کب ہونی ہے، اس سے پہلے کیا ہونا ہے، اس سے پہلے کیا قیامت ہے، یہ بات کا مضمون ہے. لیکن یہ جو ہونا ہے اس کا نقشہ جو علامہ اقبال نے کھینچا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ انسان جو باغی ہو گیا ہے، خود خدائی کا مدعی بن گیا، کامن سوورنٹی، عوام کی سوورنٹی، سوورنٹی ہوتی پیپل، پھر پیغام سجود، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، یہ وہ انر آنکھ تھی اقبال کی، یہ ظاہری آنکھ کی دیکھنے کی بات نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آخری شعر، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. نغمہ توحید کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، الملک لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس پورے پورے عرصے پر یہ نغمہ توحید گونجے گا اور اللہ کی حکومت آئے. یہ تین باتیں میں نے آپ کو بتائیں جو یقینی ہیں، ان میں کسی شک و صاحب ایمان کے لیے تو شک و شبہ کی گنجائش. اس سے قبل کیا ہوگا؟ اس کے ضمن میں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان میں سے بہت سی باتیں یقینی ہیں، کچھ یہ ہے کہ آدمی کو گیس ورک کر کے وہ جو متفرق باتیں سامنے آئی ہیں ان کے اندر گیپس آدمی پر کرتا ہے اپنے منطق سے، اپنے استدلال سے. جو باتیں یقینی ہیں ان کی بھی تفصیلی کیفیت ہم یقین سے نہیں جانتے، اور ان واقعات میں جو ترتیب زمانی ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں، اندازہ ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے جو یقینی ہے؟ الملاحم، نہایت خونریز جنگیں ہوں گی، جن میں سے ایک جنگ وہ ہوگی جسے حضور نے بھی فرمایا الملحمۃ العظمى الملحمۃ الکبرى. اعظم سے عظما بنا ہے. آپ جنگ عظیم سن چکے ہیں، جنگ اعظم ایک ہونے والی، عظیم سے بہت اوپر، اور اکبر کا بنس کبرا ہے. الملحمۃ العظمى الملحمۃ الکبرى. اچھا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی خبر ان واقعات کی جو میں اب بیان کرنے چلا ہوں انجیل میں بھی ہے. انجیل کا جو آخری چیپٹر ہے ریولیشنز آف یوحنا، جونز، یوحنا کے مکاشفات، ان میں بھی اکثر باتیں جو سامنے میں لا رہا ہوں وہ آئیں گے. البتہ اس کی زبان علیحدہ ہے، اس کا انداز علیحدہ ہے، مکاشفہ ہے. یہ ایک حواری تھے حضرت عیسیٰ کے، ان کی اپنی ایک مرتب کردہ انجیل بھی ہے، گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ جان، اور یہی سینٹ جان ہیں جن کے کچھ روحانی مکاشفات ہیں جن کو ایک ذبیبے کے طور پر بائبل کے آخر میں لگا دیا گیا. وہ کیا ہے؟ یہ جو ملاحم کا دور آنا ہے، جنگوں کا دور آنا ہے، خوریزی کا دور آنا ہے، اس کے دو دور ہیں. پہلا دور اس میں مشرق وسطی کی عظیم تباہی آئی، عظیم تباہی، عراق، شام، فلسطین، جردن، شمالی عرب، ترکی، تہس نہس. عرب کروڑوں کی تعداد میں قتل ہوئے. وہ کیوں ہوگا وہ میں بعد میں بتاؤں گا. حضور نے فرمایا ویل للعرب، تباہی اور ہلاکت ہے عرب کی، من شر قد اقترب، وہ اقترب الساعة، قیامت قریب آئی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے وہ شر قریب آ چکا ہے. سبب کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں. یہ دو حدیثیں میں اپنے عید کے خطاب میں بیان کر چکا ہوں. صحیح بخاری کے حوالے سے بھی، اور علامہ ناصر الدین البانی نے جو صحیح احادیث کے مجموعے مرتب کیے ان کے حوالے سے بھی، کہ یہ رومی کا لفظ آتا ہے احادیث میں. رومی کون ہوں گے؟ یہ گریٹ ہولی رومن امپائر جو میں نے عید کے خطبے میں بتایا تھا، وہ ریوائیو ہو رہی ہے، اثر نو یورپ ایک ہو رہا ہے. اس کو ایک کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا سابق پوپ نے. وہ بڑا مدھم قسم کا، بہت دھیمے مزاج کا، بہت گہرا، بہت سیاست دان، بہت آدمی جو تھا وہ، بہت سے یہ جو آیا ہے اس نے تو تبل جنگ بجایا ہے اور حماقت کا اور جہالت کا ثبوت دیا. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کیا جاہلانہ باتیں کی. اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، گویا کہ 960,000. یہ دو حدیثوں کے اندر موجود. یہ جو طوفان آئے گا، نیٹو کے جو ٹینک ہیں اور ٹرک ہیں ان پہ کیا لکھا ہے کہ فور، کے ایف او آر، جو اس حدیث کے مطابق ہے کہ حضور نے فرمایا تھا دجال کی پیشانی پہ کاف سے را لکھا ہوگا، بس انہوں نے جوڑا ہے اس کو کاف سے را کا فور کر دیا. یہ سب سے پہلے روندیں گے، رگڑیں گے، جو غصہ ابھی تک ان کا نہیں نکلا ہے ترکوں سے وہ نکالیں گے. پہلے ترکی ختم ہوگا، بیڑا غرق ہوگا، ظاہر بات ہے کہ آئیں گے، داخل ہوں گے استنبول کے راستے سے. اور ترکی سے جو ان کی دشمنی ہے بڑی پرانی ہے، 400 برس تک پورے ایسٹرن یورپ پر ترکی کا قبضہ رہا. یہ تو 1914 میں پھر جو ہے وہ ختم ہوا خلافت عثمانیہ، دی گریٹ اٹومان امپائر، 400 برس تک پورا مشرقی یورپ جو ہے قسطنطنیہ جو ایسٹرن چرچ کا مرکز تھا، وہ میں جو خطبہ عید میں جو کہہ چکا ہوں، اس کو رونتے ہوئے آئیں گے اور پورا مڈل ایسٹ جو ہے تہس نہس ہو جائے گا. ان میں سب سے بڑھ کر تباہی عراق پر آئے گی. عراق کا معاملہ کیا ہے؟ مکاشفات یوحنا میں بھی ہے کہ اس کے اوپر جو عذاب آئے گا، اس کا نام مکاشفات یوحنا میں بابل ہے. گر گیا گر گیا گر گیا، بابل گر گیا، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے. یہ حضرت یوحنا جان کا مکاشفہ، 3 ٹکڑے، اور 3 ٹکڑے ہوئے پڑے. جو نقشہ میں نے آپ کو بتایا تھا عید کے روز، یہ آسمان دنیا سے نازل ہوا ہے. دنیا کا آسمان تو امریکہ ہی ہے نا، وہ جو اللہ کا آسمان ہے وہ تو کہیں اوپر ہوگا. اس میں اس کے 3 ٹکڑے ہیں. شمالی لے لیا جائے گا کردستان، اس کے ساتھ ترکی کا کردستان ملا کر اور ایران کا کردستان ملا کر گریٹر کردستان بنے گا. درمیان میں چھوٹا سا علاقہ ایک سنی ترکستان، سنی عراق رہ جائے گا. اس میں تیل ویل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. نیچے جنوبی عراق میں وہ ہے اصل میں آئل ریچ، اس کے ساتھ اضافے کیے جائیں گے 2 ٹانگیں. ایک ایران کے مغربی ساحل یعنی خلیج کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ کا علاقہ، یہ بھی تیل والا علاقہ ہے. ایران کے اس علاقے میں، اسے احواز کہتے ہیں، عرب آباد ہے اور سنی ہے. خلیج کا مغربی جو ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ شیعہ آباد ہیں جو عرب ہیں. تو جنوبی عراق جو ہے شیعوں کا، لیکن ادھر یہ عربوں کا احواز، ادھر یہ شیعوں کا جو آئل ریچ حصہ ہے، پٹی ہے جس کے اندر تیل ہے، ان سب کو جوڑ کر عرب شیعہ اسٹیٹ بنائیں گے. کوشش کیا ہوگی کہ عرب شیعوں کو کسی طریقے سے اجمی شیعوں سے ٹکرا دیں. جیسے اس سے پہلے ایران کے خلاف صدام کو کھڑا کیا گیا تھا اور عرب ایران کی جنگ بنا دی گئی تھی، بے تحاشا پیسہ عربوں نے دیا، امریکہ نے سپورٹ کی، تو جھیل گیا ایران. وہاں انقلاب آیا تھا، انقلابی جذبہ تھا، 14-14 15-15 سال کے بچے گئے تھے جنگ کے اندر، لیکن تھا کوئی عراق کے لوگ شیعہ تھے لیکن یہ کہ صدام کے تحت، اور صدام نے بڑے مظالم کیے تھے. لیکن یہ کہ جب قومیت کی بات آ جاتی ہے تو عربیت اس کی بھی تو بڑی اہمیت ہے. بہرحال عراق کے بارے میں دوسری بات حدیث میں آئی ہے، دو احادیث ہیں جس میں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عراق فرات، یہاں حضور نے نام فرات لیا. اصل میں پرانے زمانے میں یا ملکوں کا نام ہوتا تھا بڑے شہروں کے نام سے، عراق کو بابل کہتے تھے، بیبیلونیا، دی کنگ آف بیبیلونیا، نبوکدنضر واز دی کنگ آف بیبیلونیا. حدیثوں میں فرات آیا، دریائے فرات. تو عراق میں سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہو جائے گا. عام گمان یہ ہے اس وقت کہ اس سے مراد وہ تیل ہے، جو تیل کا آئل رچ، یہ سیال سونا ہے، اس کو کہتے ہیں سیال سونا. اور اس پر جو ہے قومیں لڑیں گی. اور دو حدیثوں میں آیا ہے 100 میں سے 99 انسان مارے جائیں. یہ خبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت، من کل 99 ہر 100 میں سے 99 آدمی ہلاک. اور ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، حتی ان الطائر لا يمر بجسمانهم حتى يخر ميتا فيعتاد بن الاب كانوا ميتا فلا يجدون بقيا منهم الا رجل واحد. اتنی خونریزی ہوگی، اتنے لوگ قتل ہوں گے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ زمین پر اترنا چاہے گا لیکن لاشیں لاشیں. اب ایک تو پرندے ہیں جو کہ مردار خور ہیں، ان کے لیے تو ایسے عید بن جائے گی، لیکن جو لطیف مزاج رکھنے والے پرندے ہیں وہ تو گندگی پہ نہیں کرنا چاہتے. اڑتا جائے گا، 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 نیچے لاشیں 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 لاشیں، یہاں تک کہ وہ تھک کر گر پڑے گا اور لاش پر گرے گا. یہ حدیثیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ملاحم کا پہلا دور ہے، تباہی، بہت بڑی تباہی. دوسرے دور میں ٹیبل ول بی ٹرنڈ، مشیت ایسی، حکم خداوندی، تدبیر الہی سے پاسا پلٹے. یہ کیسے ہوگا؟ مسلمان یہ سارے علاقے واپس لے لیں گے، کیسے ہوگا ہم نہیں جان سکتے. خبر دی، خبر دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گمان کی حد تک کہہ رہا ہوں، ان اللہ عالم کہتے ہو، جاننے والا اللہ ہے، ہم نہیں ہیں. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ان جنگوں کے دوران روس اور چین یہ الٹیمیٹم دے دیں گے ویسٹرن پاورز کو کہ لڑو، لیکن روایتی جنگ لڑو. نو یوز آف دی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یہ ایک کھڑا ہوگا پیچھے. ان کی اپنی اسکیمیں ہیں، وہ بالکل یہ تو نہیں چاہتے کہ یہی سب پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائیں. ابھی نیچے گرے ہوئے ہیں، ابھی چین بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میدان میں آ کے چیلنج کر لے، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ کہہ گئے لڑو. کنونشنل وار ہوگی، تو کنونشنل وار میں مسلمان جو شہادت کا تمنائی ہے اس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتا. اس کی چھوٹی سی جھلک جو ہے لبنان میں اللہ نے دکھا دی. اسرائیل جیسی طاقت، آج تک تو اس نے کہیں ہزیمت اٹھائی نہیں تھی، آج تک نہیں، انونسیبل طاقت کہہ جاتی تھی، اور اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے. تو ایک تو میرا یہ گمان ہے کہ ان مسلمانوں کا کہ جو شہادت کے آرزو مند ہوتے ہیں، یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے افغانستان کی جنگ میں بھی جب امریکہ نے اپنے فوجی نیچے اتارے تھے تو ان کا بیڑا غرق ہوا تھا. اور رمسفیلڈ کے مجھے الفاظ یاد ہیں، دیز طالبان آر ویری ریزیلینٹ فائٹرز، تو چمٹ جانے والے فائٹرز ہیں، ریزیلینٹ. لہذا انہیں باتیں جو بھی ہے وہ تو لیزی کٹرس کے ذریعے سے اوپر سے جو کرنا پڑا جو کرنا پڑا. تو دو بدو فائٹ میں یا سامنے آمنے سامنے کی جنگ میں یا کنونشنل وار میں مسلمان مار دکھائے گا. تیسری بات یہ کہ اس دوسرے دور میں معجزات بھی ظاہر ہوں گے, اور یہ اللہ کی سنت ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. غزوہ بدر میں بھی فرشتے 1000 آئے تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ میں ایک کافر کے اوپر حملہ کر ہی رہا تھا کہ مجھ سے پہلی معلوم ہوا کسی کی تلوار سے اس کی گردن اوڑ کے نیچے جا پڑی. کس کی تلوار تھی؟ فرشتے لڑے. تو یہ معجزے بھی ظاہر ہوں گے, چونکہ ایک حکمت ہے اللہ کی جو پوری ہوگی. نمبر 4 یہ کہ اس میں دو معجز نما شخصیتوں کا ظہور ہوگا. پہلے ہیں الامام المہدی, جن کے بارے میں شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ آخری زمانے میں ایک عظیم قائد سامنے آئیں گے جو عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کرے. ویسے بھی وہ جو فتنہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں عرب کا صرف شمالی حصہ وہ لیں گے, نیچے والا نہیں. اور وہ بات میں کہنی بھول گیا کہ اصل میں یہ جو کچھ ہوگا تہس نہس کیا جائے گا, تو اس پر جو ہے اسی پر مبنی پھر گریٹر اسرائیل میں آ جائے گا, اسی کا نام گریٹر اسرائیل. لیکن اس میں ان کا کلیم صرف مدینے تک ہے, نیچے نہیں ہے. لیکن مدینے کے بارے میں حضور نے فرمایا داخل نہیں ہو سکے گا دجال, فرشتے اس کی حفاظت کریں. لیکن یہ کہ ان دو شخصیتوں کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا, الامام المہدی ان کا عرب میں ظہور ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کی اولاد میں سے, جنہیں ہم کہتے ہیں حسنی سید. ان کا نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا. اور شیعوں کے نزدیک وہ ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے 1200 برس. اور ہمارے نزدیک جیسے مجددین امت پیدا ہوتے رہے ایسے ہی وہ پیدا ہوں گے, جیسے اور مجددین نے کام کیے ہیں ایسے وہ کام کریں گے, وہ ایک بڑے لیڈر ہوں گے. البتہ اب تک کے سارے مجددین کا کام مکمل نہیں تھا, تجدید کامل نہیں ہو سکی ہے آج تک, لیکن حضرت مہدی کے ذریعے سے تجدید کامل مکمل اسلامی ریاست قائم. ہمارے ہاں بھی ایک روایت یہ ہے کہ اصل میں عرب میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, اور اس وقت ایک شخص بھاگے گا مدینے میں سے, بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. کچھ لوگوں کو میرا یہ گمان, یہ میرا گمان ہے جو میں نے کہا تھا نا کہ بیچ میں ڈاٹڈ لائنز کے اوپر کچھ میں نے کچھ اپنا گمان, کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ شخص ہے اس وقت, اسے چاہیے میدان میں آئے اور رہنمائی کرے اور اس خانہ جنگی کو ختم کرائے. وہ اس ذمہ داری سے بچتا ہوا بھاگے گا مکے میں چھپ جائے گا. پھر وہاں لوگ جو ہے صلحاء امت خاص طور پر تلاش کریں گے, وہ چھپے ہوئے ہوں گے مکے میں, انہیں نکال کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, وہ امام مہدی ہوں گے. اور یہاں سے ریورسل کا آغاز ہوگا. امام مہدی کے خلاف جو پہلا لشکر بھیجا جائے گا شمال سے, وہ شمال میں ہوں گے تو وہ ساری ریاست جو بھی ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, وہ پورا کا پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے. یہ معجزہ, میں نے کہا تھا معجزے بھی ہوں گے. مدینے اور مکے کے درمیان کسی جگہ پر بیدا اس کا نام ہے, وہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے. دوسری شخصیت جو سامنے آئے گی یہ اس دور ثانی کے اختتام پر آئے گی, وہ ہوں گے حضرت مسیح ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم جو آسمان سے نازل ہوں گے. اس وقت جو آخری مارکہ ہو رہا ہوگا اس کو لیڈ کرے گا دجال اکبر, المسیح الدجال, یہودیوں کا مسایا. حضرت عیسیٰ دمشق کے مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے, نیچے اتریں گے. حضرت مہدی اس وقت فجر کی نماز کی امامت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ آگے روح اللہ نازل ہو گئے, وہ پیچھے ہٹیں گے, اے روح اللہ صلی بنا آئے ہماری امامت کرنے. ان کا نہیں, امامکم منکم, امام تو مل سے پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی نگاہوں میں کوئی ایسی سپر لیزر ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھلتے جائیں گے. وہ پھر میں کہہ رہا ہوں وہ جان. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہودیوں کا خاتمہ. ہماری روایتوں میں تو ایک ایک بچہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا کیوں. ان میں حکمتیں ہیں اللہ کی، ایسے نہیں ہے. لیکن میں نے ذکر کیا تھا اپنے عید کے خطاب میں ٹرمپٹ جو رسالہ ہے پروٹیسٹنٹس کا، ایونجلسٹ کا، اس نے کہا 80% یہودی مارے جائیں گے، 20% بچیں گے. میرا گمان ہے کہ اگر ایسا ہے تو گویا کہ وہ 20% حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا تو بچ جائیں گے. 80% جو اڑے رہیں گے اپنے اسی کفر پر، اور وہ ختم کر دیا. نمبر چار بات یہ ہوگی کہ عیسائیت ختم ہو جائے، عیسائی ختم نہیں ہوگا، عیسائیت ختم ہو جائے. حضرت مسیح آ جائیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی پہچان لیں گے کہاں یہ کوئی ہے. وہ کہیں گے میں تو کوئی خدا کا بیٹا بیٹا نہیں ہے، تم نے کیا بنا دیا مجھے، اب میں تو صلیب پر چڑھائی نہیں ہے، تم کیا صلیب لیے پھرتے ہو. اس کو اپنا قومی شعار اور نشان بنا رکھا، وہ صلیب کو توڑ دیں گے. یکسر الصلیب فیقتل الخنزیر، یا تم نے خنزیر کو تم نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا، یہ تو حرام ہے ہمیشہ سے. اور میں تم سے کہہ کر گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت تم پر لاگو رہے گی. عیسائیت ختم ہو جائے گی، عیسائی اور مسلمان یکجا ہو جائیں گے. اب اس کے بعد ظاہر بات ہے اتنی بڑی طاقت اگر ایسا ہو گیا، اللہ کرے، تو نتیجے میں پھر عالمی جو ہے ایکسٹینشن شروع ہوگی. اس میں گویا کہ گریٹر اسرائیل یہودیوں کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، اور گریٹر اسرائیل اس لیے قائم کیا جائے گا حکمت خداوندی میں تاکہ پوری دنیا سے کھچ کر ایک ایک یہودی وہاں آ جائے. یہودیوں کو ختم تو کرنا ہے، اب ہر جگہ، ہر ملک کے اندر تو ہر جگہ پھیلے ہوئے، ابھی چھوٹا سا اسرائیل تو زیادہ تو نہیں آ سکتے وہاں. جو اتنا بڑا اسرائیل قائم ہو جائے گا تو پوری دنیا کا یہودی کھینچ کر جمع ہو جائے. اس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخر، فیضا جا وعد الآخرت جینا بکم لفیفا، تمہیں لپیٹ لپیٹ کر ہر طرف سے لے آئیں گے جمع کرتے. اب اس میں سمجھیے میں دو باتیں، اس کو حکمت دین کا تعلق ہے، اس کا عربوں پر عذاب کیوں آئے گا اتنا بڑا. یہ سنت اللہ ہے، اللہ کا قانون ہے. میں نے اپنی کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل میں تفصیل سے بحث کی. جو امت، جو قوم اللہ کے دین کی کتاب کی حامل ہوتی ہے، وہ اپنے عمل سے وہ ہوتی ہے اللہ کی نمائندہ، ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ. وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مدحوظ ہے اللہ کی نگاہ میں. جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پھر وہ امت جو ہے کافروں سے بدتر ہو جاتی ہے. اور ایک تو اسے عمومی عذاب دیا جاتا ہے، وہ عمومی عذاب کیا ہے؟ ذلت اور مسکرہ. ضربت علیہم الذلۃ والمسکرہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے. ضربت علیہم الذلہ وباؤوا بغضب من اللہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وضربت علیہم المسکرہ. اہم آیات قرآن میں دو دفعہ ضرور آتی ہیں، تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ. تو وہ عذاب، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک تو عمومی عذاب آئے گا اور ایک دوسرا عذاب آتا ہے جہاں قتل، ملحمہ، قتل کیے گا. یہ عذاب آیا ہے یہودیوں پر آیا، اس کی تفصیل میری اس کتاب میں پڑھی. ایک وقت میں وہ تھے، وہ امت مسلمہ تھے، ان کے پاس اللہ کی شریعت تھی، کتاب تھی، تورات تھی، وہ ذمہ دار تھے اور وہ اللہ کے گواہ تھے. انہوں نے غلط حرکتیں کی، سزائیں ہوئی، دونوں سزائیں دو کی، ذلت و مسکرت اور پھر بڑے بڑے قتل. 600,000 نبوکدنضر کے ہاتھوں مارے گئے، 130,000 جو ہیں وہ ایک دن میں ٹائٹس نے ختم کیے ہیں، 130,000 یروشلم میں. 60,000 پچھلی صدی میں ہٹلر نے ختم کیے ہیں، یہودی حالانکہ وہ سمجھتے ہیں نحن ابن اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، بیٹوں کے مانند ہیں، لیکن اللہ سزا دیتا. اب اس امت کے دو حصے ہیں. افضل حصہ ہے عرب. کیوں؟ حضور عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کے کلام موجود ہے. لہذا یہ امت اگرچہ عمومی عذاب میں تو مبتلا پوری امت ہے، ذلت اور مسکنت کو تو تھوپ دی گئی ہے. ڈیڑھ ارب دنیا میں مسلمان نام کی شے بستی ہے، وہ ڈیڑھ ارب زیرو سے، کوئی ان کی حیثیت نہیں، کوئی ان میں ہمت نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ جی 9 میں، نہ جی 10 میں، نہ جی 13 میں، نہ جی 15 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں، کہیں ہے ہی نہیں. یہ تو عمومی ذلت و مسکنت ہے. ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ، ہم پر بھی یہ سفر ہے، اور یہی حال تمام عرب ممالک کا. دوسرا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑھ کر عربوں پر اس لیے آئے گا کہ قاعدہ ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، ان کا رتبہ اونچا ہے، لہذا انہیں تحس تحس کیا جائے. سمجھ گئے میری بات؟ اور چونکہ یہ رسول عربی کے امتی ہیں، ان کے عذاب کے اندر یہ قتل عام کے علاوہ یہ توحید و تسلیم بھی ہوگی کہ اللہ کی مغصوب علیہم قوم کے ہاتھوں جوتے پڑے. یہود کیا؟ دوسری بات یہ سمجھنے کی، یہودیوں کا استیصال جڑ سے کاٹ دینا، یہودیوں کا خاتمہ کیوں ہوگا؟ یہ بھی قانون ہے اللہ کا ہمیشہ سے. جس قوم کی طرف اللہ کو رسول بھیج دے اور وہ قوم اس رسول کا انکار کر دے بحیثیت مجموعی، اس کو نیست و نابود کیا گیا، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، نام و نشان نہیں چھوڑا گیا. اسی کو عذاب استیصال بھی کہتے ہیں. اصل کہتے ہیں جڑ کو، جیسے درخت کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا جاتا. یہ عذاب قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم شعیب پر آیا، صدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا، آل فرعون پر آیا کہ نہیں آیا؟ اس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں یہودی اس وقت سے جبکہ رسولاً الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ آئے تھے. انہوں نے ریجیکٹ کیا، نہ صرف ریجیکٹ کیا، ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور بس پڑھتے سوری پر چڑھا دیا. اس وقت وہ مستحق ہو چکے تھے عذاب استیصال کے. لیکن دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس قوم کے ساتھ واقعتاً اللہ کو ایک بڑی محبت بھی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، چار دفعہ قرآن میں یہ لکھا ہے. تو انہیں مہلت دی گئی، اور مہلت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، جیسے آخری فیصلہ ابھی بعد میں سنایا جائے گا، ججمنٹ ریزروڈ. اس دوران میں ان پر بڑے بڑے دنیاوی اور عذاب آئے ہیں، لیکن عذاب استیصال نہیں آیا. حسیرہ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، آؤ اس قرآن کو تھامو، سیدھے سے لگاؤ، محبت کے دامن میں آ جاؤ. اب بھی عصا ربکم ان یرحمکم، تم بڑے مجرم ہو، تم اس کے آخری قتل کے اور آخری جو ہے استیصال کے مستحق ہو چکے ہو کہ ہماری ایک رعایت ہے. اب بھی اگر ایمان نہیں آ، بدترین دشمن مسلمانوں کے حضور کے ہوئے، وہ عذاب اس کے ساتھ اب آئے گا. اٹ ول بی ڈیلیڈ، جس کو کہا جاتا ہے فیصلہ جو ہے ان کی پھانسی جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوگی، لیکن ختم ہو گئے. اب تیسری بات سمجھیے، اس سے قبل جزیرہ نمای عرب کی مشرقی جانب جو ممالک ہیں ان میں کہیں اسلامی نظام قائم ہوگا، اسلامی انقلاب برپا ہوگا. چنانچہ وہیں سے وہ لوگ آئیں گے جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ عرب کھوکھلے ہو چکے ہوں، یہ میرا گمان ہے، اور ہو چکے ہیں عیاشیوں سے، بدماشیوں سے، دولتیں ہیں، اور یہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ فقہ ہے. لیکن حضرت مسیح کی حکومت عرب میں قائم، حضرت مہدی کی حکومت عرب میں قائم کرنے کے لیے، یخرج الناس من المشرق یؤتمون للمهدی، یعنی سلطان، یہ حضرت عبداللہ ابن الحارث سے روایت ہے ابن ماجہ کی. اب اسی طرف خراسان کا ملک تھا، ابھی ہے، دوسری حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنسب الیا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ سے. گویا کہ یہی اس مشرقی ممالک میں سے کسی ملک سے پہلے وہاں اسلام قائم ہو جائے گا تو وہاں سے فوجیں آئیں گی، مہدی کی حکومت بھی وہی قائم کریں گی، اور حضرت عیسیٰ کا جب آخری مقابلہ ہو رہا ہوگا دجال سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ان کے پاس جا کر لڑنے والے بھی اسی علاقے سے جائیں گے. یہ حدیث جو ہے نسائی کی ہے حضرت صوبان سے، اصابتان من امتی احرزہما اللہ من النار اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اب یہ علاقے نوٹ کیجئے کون سے ہیں عرب کے مشرق میں، نشہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا، ایران ہے، پھر افغانستان ہے، افغانستان کے ساتھ بقیہ پرانے خراسان کے اور ممالک بھی ہیں، یہ سارا روسی ترکستان جو ہے یہ سارا بھی پرانا خراسان، پھر پاکستان ہے، پھر بھارت ہے، بھارت بھی ویسے کافر ملک کہتے ہیں ہے، لیکن یہ کہ تقریباً 20 کروڑ مسلمان وہاں رہتا ہے، دنیا کے تمام مسلمان ممالک سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی بھارت میں ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، یہ ممالک ہیں، یہیں سے کہیں سے ہوگا. اب جو سپریم پاور آف دی یونیورس ہے، سپریم رولر اللہ، اس کا نقشہ تو یہ معلوم ہوتا ہے، اس کی تدبیر، اس کا جو بھی نقشہ ہے، جیسے کہ آپ کے ہاں 5 سالہ منصوبے بنتے ہیں اور امریکہ کے اندر حکومت جو ہے 10-10-20-20 سالہ جو ہے وہ نقشے بناتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک تدبیر ہوتی ہے، اور اس وقت وہ کہا گیا ہے کہ 1000 برس کی تدبیر ہوتی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 5000 سنة مما تعدون. اچھا، سپریم پاور جو ارتھ کی ہے اس کا تو نقشہ کیا ہے، وہ نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ نقشہ کیا ہے، مڈل ایسٹ کا اور مسلمان ممالک کا ایک نیا نقشہ بنانا ہے، سب یہ لکیریں توڑ تاڑ کے ترکی سے مشرقی علاقہ لے کر، ایران سے مغربی علاقہ لے کر، عراق سے شمالی کردستان بنائے، عرب شیعہ اسٹیٹ بنائی جائے گی، وہ میں بتا چکا ہوں، افغانستان سے مغربی علاقہ ہرات جو پرشین سپیکنگ ہے وہ لے کر ایران کو لے لیا جائے گا. اور محسوس ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ایران کا اسلامی انقلاب جو ہے اس کا کوئی ریورسل کر سکیں گے، یہ اس لیے کہ وہاں پہ عوامی سطح پر وہ معاملہ نہیں ہے، وہ جو جوش و خروش پہلے تھا دینی، تو پھر وہ ایران کو استعمال کریں گے مغربی طاقت، افغانستان سے یہ ہرات وغیرہ کا علاقہ لے کر ایران کو لے گا. ایران سے بلوچستان، ان کا بھی ایک ایرانی بلوچستان ہے، اور افغانستان سے بلوچستان لے کر ہمارے بلوچستان، اور ہمارے بلوچستان میں سے بھی اضافہ کریں گے سندھ میں بھی کچھ بلوچی علاقہ ہے، یہ جیکب آباد وغیرہ کا علاقہ جو ہے یہ بلوچ ہے، اسی طریقے سے دریائے سندھ کے مغرب میں جو پنجاب ہے یہ بلوچ ہے، مزاری لغاری یہ سب کہاں ہیں، وہ پانگ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، رند ہیں، یہ سب کہاں ہیں، یہ سب کے سب بلوچ ہیں، یہ گریٹر بلوچستان بنایا جائے گا. اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، نقشہ کیا ہے، پاکستان کی پشتون بیلٹ کو کاٹ کر افغانستان میں شامل کر دیا گیا. اس میں میرا گمان یہ ہے کہ افغانستان میں شاید وہ کامیاب ہو جائیں کہ ایک نیشنلسٹ سیکولر حکومت قائم ہو جائے، اور نیشنلزم وہاں ابھر رہا ہے. آج طالبان بھی پاکستان کا دشمن ہے. یہ تو طالبان بیچارے جو ہمارے جو قبائلی علاقوں کے ہیں, یہ جو ہیں افغانستان کا طالبان جو کہتا پاکستان ہمارا دشمن ہے. اور ظاہر بات ہے 2002 میں جو دلیا کرایا تھا افغانستان کا, وہ تو پاکستان نے کروایا تھا. تو یہ نقشہ بھی ہے ان کا. پاکستان کیا رہ جائے, اچھا پاکستان سے کشمیر لے کر شمالی علاقے لے کر, ہندوستان سے کشمیر لے کر, اور یہ ایک آزاد کشمیر بنے. یہ نقشہ ہے اصل میں. جو وہ مکر ہوں مکر اللہ, یہ ان کی اپنی چال ہے. اللہ کی کیا چال ہوگی یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. پاکستان کیا رہ جائے گا, ایک پٹی سی رہ جائے گی اس نقشے کے مطابق, صرف پنجاب اور سندھ کے ساتھ. کچھ پنجاب میں سے بھی مغربی حصہ نکل جائے گا جو سندھ کے ویسٹ میں ہے, اور سندھ میں سے بھی. یہ نقشہ ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں یہ ہو رہا ہے. یہ تو ہے سپریم پاور اور ارتھ کا معاملہ. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, آثار اس کے موجود ہیں. افغانستان کی فضا جو ہے پاکستان کے حق میں نہیں ہے. ایران کا جیسے کہ میں نے عرض کیا, اگرچہ ان کے صدر جو ہیں جو محمود احمد نژاد ہے وہ بہت ضرورت مند آدمی ہے, لیکن عوام کا معاملہ بہت مختلف ہو چکا ہے. بلوچستان تو ویسے ہی علیحدگی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہی, روز خبریں آ رہی ہیں, یہ اڑا دیا وہ اڑا دیا, پائپ لائن اڑا دی, فلانی اڑا دی. کشمیر کا حل جو ہے یہ آج سے کم 15 سال پہلے امریکہ کی اس وقت کی وزیر خارجہ تھی رابن رافیل, اور اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان سے اس کا کشمیر بھی لیں گے, ہندوستان سے اس کا کشمیر لیں گے, پاکستان سے سارے شمالی علاقے لیں گے, اور جو پاکستان نے کچھ علاقہ کشمیر کا لداخ کا دے دیا تھا چین کو, وہ بھی واپس لے کر گریٹر کشمیر بنائے. یہ نقشہ ہے جو اب بننے جا رہا ہے. اور میں تو حیران ہوں, ابھی میں آیا تھا تو جو بینرز لگے ہوئے ان میں ایک بینر ہے, وہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا, ڈی ملٹرائز کشمیر, گیو دم سیلف گورننس. کیا مطلب ہے اس کا؟ کشمیر پاکستانی کشمیر سے پاکستانی فوج نکل جائے, ہندوستانی کشمیر سے ہندوستانی فوج نکل جائے, سیلف گورننس کا کیا مطلب آزادی؟ تو میں نے کہا تھا نا کہ ان کے نقشے تو بڑے لمبے ہوتے ہیں. یہ رابن رافی کی بات جو ایسی نہیں. اور حال ہی میں کونڈولیزا رائس جو ہے وہ آئی تھی اور پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا اور بھارت کا بھی, اور واپس جا کر کہا تھا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں. تو یہ آثار ہے, میں نے نقشہ بتا دیا. ان کا نقشہ کیا ہے, وہ مکر و مکر اللہ, وہ علیحدہ بات ہے. وہ یم کرون و یم کر اللہ, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ ان کا نقشہ یہ ہے اور اس کے آثار موجود ہیں. اس کے بعد ان کے نقشے میں آخری بات کیا ہے, بھارت, اور وہ تو طے ہو چکا, بھارت اس علاقے میں امریکہ کا ویسٹ کا سب سے بڑا اڈا, سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا, اور پاکستان کو یا تو بھارت کے اندر عملاً مدغم کر دیا جائے گا, اور یا مانن کہ اس کی کوئی حیثیت نہ رہے. ایک بے معنی تابع ملک جیسے نیپال ہے, اور جب یہ سرحد نکل جائے ہمارے ہاتھ سے اور بلوچستان بھی نکل جائے تو رہ کیا جائے گا؟ پھر تو نیپال جیسا ہی ایک ملک رہ جائے گا, جیسا ہندوستان کے شمال میں نیپال ہے, ہندوستان کے شمال مغرب میں یہ پاکستان کے نام سے مانن یہ ایک ہو جائے گی. نارملائزیشن, آمد و رفت, تجارت, کاروبار, یہ وہ تہذیبی وفود, طائفے, طوائفیں, ان سب کا آمد و رفت, سب کچھ جو ہو رہا, یہ سارے آثار جو ہیں تو موجود ہیں. دوسرا نقشہ جو سپریم رولر آف دی ورلڈ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. اب اس کو ظاہر بات ہے راز خدائی ہے, یہ کہہ نہیں سکتی زبان, گمان ہے, خیال ہے. اس کو میں کسی قرآن اور حدیث کی دلیل پر تو نہیں کہہ رہا, کچھ نہ کچھ تو ہے اشارے. اب اس کے لیے ایک بڑا میں نے عنوان رکھا, کاش کاش کیسا ہو جائے. نمبر ایک, پاکستان میں اسلامی انقلاب آئے. نمبر دو، پاکستان اور کم سے کم مشرقی افغانستان مل کر ایک ملک بنے. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ دونوں مل کر ایک طرف عصابت تغزو الہند، ہند کو فتح کریں. میں بھی بتا چکا ہوں حدیث، میری امت کی دو لشکر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا. پہلے پہلا لشکر وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور دوسرا لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر دجال سے لڑے. اچھا، میرے نزدیک یہ دونوں، جیسے تو پہلے ہندوستان کے اوپر حملے اوروں نے بھی کیے ہیں، لیکن یہ جو دو لشکر کا ایک وقت میں ذکر ہے، یہ ایک وقت میں ہوگا. یہ کہ اگر اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے پاکستان اور افغانستان کی، تو یہاں وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ جس پہ یہ دو طرف لشکر چلیں گے سائملٹینیسلی. اور اسی علاقے سے پھر یخرج الناس من المشرق یأتون للمهدی، حضرت مہدی کے لیے فوجیں جائیں گی. اسی علاقے سے پھر حضرت مسیح کے ساتھ جا کر لڑیں گے کہ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر مسلمانوں کی فوجیں آئیں گی. تو احادیث ہے، میں سنا چکا ہوں ابھی آپ کو، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ سیدھی یروشلم میں پہنچ جائیں گی فوجیں، اور وہاں جا کے جھنڈے گاڑ دیں. اب یہ تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ کاش کاش کہ ایسا ہو جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام تھا اور یہ فیصلہ تھا، اسی فیصلے کے تحت پاکستان قائم ہوا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ اپنی بدعمالیوں سے ہم اس کے حقدار نہیں رہے. اللہ نعمت دیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے. نعمت کی ناقدری کرو گے، چھین لے. یہ میری پوری کتاب جو ہے استحکام پاکستان، جینیسس آف پاکستان، بنے کیسا، بنا کیسے، معجزے کے طور پر بنا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہو جائے، کاش کے ہو جائے، کاش کے ہو جائے. اس میں کرنے کے کام کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کو عمومی سطح پر دعوت توبہ، باز آ جاؤ اللہ کی طرف، رجوع کرو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا. اور اسلامی انقلاب کے لیے ایک عوامی تحریک چلانی، ماس موومنٹ چلانے کے لیے تمام دینی اور مذہبی جماعتیں اور علماء اسلام جو ہے میدان میں آ گئے، ان کا اتحاد پائی. اس لیے کہ یہ علماء بھی بیٹھے ہوئے مدرسوں میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکلو میدان میں، آؤ یہاں پر مذہبی کے خلاف میدان میں آؤ، اور ایک ماس موومنٹ کے ذریعے سے انقلاب برپا کرو. یہ اس کا پہلا تقاضا ہے. لیکن یہ اتحاد صرف اتحاد نہیں، نو ستارے اور گیارہ اور پندرہ ایک شخص کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اتحاد ہوگا، تب اس میں برکت ہوگا، ورنہ نہیں. اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپنگ اگینسٹ ہوپ. زمین پہ کوئی آسان نہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. اس سے پہلے تاریخ میں آ چکا ہے. اگر حقیقت تو کیا نظر آ رہی ہے؟ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، لیکن تقدیر تو ہماری بھی مبرم نظر آتی ہے. اس لیے کہ عربوں کے بعد دوسرے سب سے بڑے مجرم عجمی مسلمانوں میں ہم ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مسلمان، جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا اور پھر صرف اپنی کوٹھیاں بنائی، اپنے محل بنائے، اپنی فیکٹریاں بنائی، وہ اسلام کہاں ہے؟ وی ڈیزرو بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق. ہو سکتا ہے، میں نے کہیں ایک جگہ ایک دفعہ یہاں تقریر کی تھی، بلعم بن بارورا، ہم نے اس سے اپنی آیات عطا کی تھی، فانسلخ منہا فاتبہ الشیطان فکان من الغابین. پاکستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہی بلعم بن بارورا کی مثال ہے، وہ قوم جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے. تو حضرت یونس کی قوم کی ہمارے سامنے مثال ہے، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن قوم نے توبہ کی تو عذاب چل گئی. تو پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ ہے، اس کو میں تفصیل سے ثابت کر چکا ہوں، میری کتاب پڑھیے خدا کے لیے استحکام پاکستان. اس لیے کہ ابھی جب تک وہ عذاب، ابھی تک وہ عذاب نہیں آ رہا ہے تو ابھی گویا کہ سانس لینے کا موقع ہے، جب تک سانس تب تک آس، لگے رہو محنت کرو، جدوجہد کرو. اور اگر ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں نہیں ہوتی تو ہماری جو تنظیم ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہم تو منہج انقلاب نبوی کے مطابق یہاں انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور کچھ نہ ہو معذرتن الی ربکم، اللہ کے ہاں جا کر یہ تو کہہ سکیں گے اللہ ہم نے تو اپنی سی محنت کی ہے. اچھا، اور اگر امریکہ کا نقشہ بن جاتا ہے، اگر افغانستان پر سیکولر افغان نیشنلزم کا تسلط ہو جائے، اگر ایران کا بھی اسلامی انقلاب ریورس ہو جائے، کہ سارے امکانات موجود ہیں، اور اگر بھارت اور پاکستان، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر غالباً بنگلہ دیش بھی عملاً یا معنی ایک ہو جائے، تو بھی قرآن مجید کی دعوت جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر، یہ ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے. اس پر میں ان دنوں میں کچھ تقریریں کر چکا ہوں، اس کے کیسز وغیرہ مل سکتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آیا ہوں. میری دعوت قرآنی کا رد عمل یا اس کی قبولیت وہ پاکستان میں نہیں ہوئی ہے جو بھارت میں ہوئی. پیس ٹی وی کے اوپر کبھی وہ نقشے دیکھیے، 15,000 کا مجمع بیٹھا رہا ہے، 2-2 گھنٹے کی تقریر سنی ہے اور 1-1 گھنٹے کا پھر سوال جواب کا سیشن ہوا. اور کس شہر میں؟ شیو سینا کا جو مرکز ہے، موسٹ ملیٹنٹ بدباش ترین ہندوؤں کا مرکز ہے، ممبئی جو کبھی بمبئی ہوتا تھا. اس کے بھی آثار ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کا اب کیا نقشہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. اور اس کی چونکہ کچھ پیشن گوئی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے، جنہیں میں 12ویں صدی کا مجدد قرار دیتا ہوں، 11ویں صدی کے شیخ احمد سرہندی، مجدد الف ثانی جنہیں ہم کہتے ہیں، 12ویں کے شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کی یہ پیشن گوئی ہے تفیبات الہیہ، ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کے اعلی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے، اور اس وقت اسی پیس ٹی وی پر ذاکر نائک جو کام کر رہا ہے، یہ چیزیں رنگ لائیں گی. اور باہر وہ مشرقی ملک میں، جیسے کہ میں نے کہا وہ تو بھارت شامل ہے، میں نے گنوائے تھے نا ملک، ایران، افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش. اب یہ امکان ہے، ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے. ابھی یہاں ہزاروں ایسے ہم پیدا کر دیں نوجوان تعلیم یافتہ جو قرآن پڑھا سکے اور پڑھ سکے، سمجھے اور سمجھائیں. یہ جدوجہد انجمن خدام القرآن کے تحت ہم کر رہے ہیں، منہج انقلاب نبوی پر ایک تنظیم اسلامی کے نام سے ہم نے قائم کی ہے. چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی ہی چیزیں بڑی بنتی ہیں جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے. نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں وہ سب نیچے سے اوپر ہی کو چڑھے ہیں، درخت جو ہے پودا ہوتا ہے اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت میں جو ہدایت دی ہے قائم رکھے، اس میں اضافہ کرے، اور اللہ میرے دل کو کج ہونے سے اپنی پناہ میں رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قوم کے اندر ایک دعوت توبہ کو عام کر دیں، جیسے کبھی حضرت عزیر علیہ السلام نے کی تھی یہودیوں میں. اے اللہ ہمیں توفیق دے اس ملک کے اندر پھر دلوں کو یاد آ جائے وہ پیغام سجود، پھر دلوں کو یاد آ جائے یہ ملک کیوں بنایا تھا، سوچو تو صحیح، اور پھر اس کے لیے قبر کسیں، اپنی اب تک کی کوتاہی کی تلافی کرنے کی کوشش کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.